الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورة بني اسرائيل کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کے اوپر نعمتیں بھیجتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور وہ پہلو تہی کرتا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر اور جب اس کو کوئی شر پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے، ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، بس آپ کا رب زیادہ علم رکھتا ہے اس کے بارے میں جو کہ راستے کے حساب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو ان آیات کے اوپر ہم پچھلے کچھ مجالس سے بات کر رہے ہیں، جمعے کی بھی مجلس کے اندر اور جو آن لائن ہفتے کے دوران کلاس ہوتی ہے خواتین میں، تو اس میں بھی اسی آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ معارف القرآن کے جلد نمبر 5 میں سے ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ بات پچھلی مجلس کے اندر کر چکے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے، تو یہ خبر دراصل تنبیہ ہے، یہ دراصل ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے شاکلہ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ تم اچھا شاکلہ، جس کا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شاکلہ سے مراد طبیعت، کہ شاکلہ سے مراد طبیعت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کسی کی، جبلت اور نیت اور طریقہ۔ تو ہمیں اس کا حکم دیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا بری صحبت میں ہوگا تو تمہارا شاکلہ جو ہے وہ برا ہی بن جائے گا، اور اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھی صحبت میں ہوگا تو تمہارا شاکلہ اچھا بن جائے گا، تمہاری طبیعت، تمہاری عادت، تمہاری سیکنڈ نیچر، یہ سب اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بروں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہے ہو، اپنا وقت جو ہے وہ نیکوں کے ساتھ نہیں گزار رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تم خود نیک ہو اور تمہاری یہ صحبت تمہارے اوپر کوئی برا اثر نہیں ڈال رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا، ایسا اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت، ہماری شخصیت، ہماری صلاحیت ایسی نہیں بنائی کہ ہم بری صحبت میں رہتے ہوئے بھی نیک رہ سکیں۔ تو اسی وجہ سے اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے قرآن مجید کی وہ دوسری آیت بھی، سورہ نور کی جو آیت ہے الخبیثات للخبیثین، اور فرمایا والطیبات للطیبین، کہ خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہوتی ہیں، نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم عورت ہو، بری عورتوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو تم بھی دراصل بری ہی ہو، تم بھی دراصل بری ہی ہو، تو تم اپنی صحبت کو تبدیل کرو، تم اپنے اٹھنے بیٹھنے کہ عادتوں کو تبدیل کرو، تم نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، ورنہ خوش گمانی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں اپنے بارے میں بس گمان کرنے سے کہ بلا دلیل اپنے راستے کو ٹھیک سمجھنا شروع ہو جائے کہ بھی میں تو ٹھیک کام کر رہی ہوں یا میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، تو بلا دلیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی وجہ سے اس کی بعد والی جو آیت ہے نا کہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، تو ہمارے جیسا ترجمے کی بنیاد پر قرآن مجید کو سمجھنے والا، اپنی عقل کی بنیاد پر اس قرآن مجید کو سمجھنے والا، اللہ کے کلام کو سمجھنے والا، وہ اس آیت سے یہی مانی لے گا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں اور تم صحیح ہو، تم کون ہوتے ہو بتانے والے، میرا رب جانتا ہے، مائی لارڈ نوز. تو دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، ہو آر یو ٹو ٹیل می that I am wrong. تو اس وجہ سے تم اپنے کام سے کام رکھو، تم مجھے بتانے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے اور میرا رب جانتا ہے کہ میں صحیح راستے کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جیسی عقل، اپنے عقل کے اوپر قرآن مجید کو تولنے والا اس آیت کا یہی مفہوم لے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہے کہ بھائی می مائی سیلف اینڈ آئی، میرا دین، میرا رب اور بس. تو اس کی صحیح تفسیر کیا ہے جو کہ قرآن مجید کے باقی آیات کی روشنی میں ہے اور دین کے باقی جو پورا کا پورا ہمیں اصول شریعت ملتی ہے اور قرآن مجید کی پوری جو تفہیم ملتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی جو کہ ہمارے اکابرین نے سمجھایا بھی ہے اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کے اندر یہی لکھا ہے کہ جو ٹھیک راستے پر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دے گا. یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے بلا کسی دلیل کے اپنے کو ٹھیک راستے پر سمجھنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دلیل لے کر کے آؤ، کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ کس بنیاد کے اوپر تم اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اگر وہ دلیل قرآنی دلیل کے مطابق ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی، تب تو اس دلیل کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ اپنے طور پہ دلیل بنا لینے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ ہے کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو، تو بھئی ہمیں تو کام ہی یہ دیا گیا ہے، ہمیں تو کام ہی یہ دیا گیا ہے جو کہ نبیوں کا کام ہے کہ دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، تبلیغ کریں، یعنی جو اچھی بات ہم تک پہنچی ہے اس کو آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقاصد بعثت جو تھے وہ یہی تھے. تو اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے جو چاہے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقاصد بعثت کے بھی پھر کوئی ریلیونس نہیں رہتی ہے. اس لفظ شاکلہ کہ اگر ہم ایک اور اس سے اشارہ لیں کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس فقیر کو یاد آتا ہے کہ ابھی جو ہم اجتماع میں گئے تھے تو وہاں پر ہمارے حضرت نے جو اپنا آخری جو بنیادی بیان کیا تھا اس کے اندر ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ ایسا جملہ تھا کہ جس کو کہ عاجز کہتا ہے کہ پورے کے پورے اجتماع کا وہ نچوڑ تھا. وہ ایک جملہ جو ہے نا وہ ہر دوسری چیز کے اوپر بھاری تھا. حضرت نے اپنے سب سے زیادہ محبوب مضمون کے اوپر بیان فرمایا، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کے اوپر. اور اس میں عادتاً حضرت نے یہی والی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو جملہ کہا نا وہ بڑا زبردست اور کام کا جملہ ہے. فرمایا کہ جو اللہ تعالی نے اس جملے کے اندر ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ تم اللہ تعالی سے شدید محبت کرو، حکم نہیں دیا جا رہا کسی کو کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایمان والے تو اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں. تو خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ اور وہ والی خبر اور یہاں والی خبر، یہ دونوں الگ کانٹیکسٹ ہے بالکل. کہ بھی یہاں پہ بھی تو خبر دی جا رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم دیا جا رہا ہے نیک صحبت کو کرنے کا، اختیار کرنے کا، بری صحبت سے بچنے کا، اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف خبر دے رہے ہیں تو وہاں پہ حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، تو قرآن کے دیگر مقامات سے جو ہے وہ قرآن کی سب سے پہلے تفسیر کی جاتی ہے. یہاں پر اس کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے گی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں نیک صحبت اختیار کرنے کو، اور دوسری جگہ پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ایمان والے تو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہاں پر وہ واقعی خبر ہی دے رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کی محبت، دل جو ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اے اللہ یہ دل میرے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو میں کر رہا ہوں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا عمل، یہ میرے اختیار میں ہے، میں انصاف کرتا ہوں. لیکن جہاں پہ محبت کا جذبہ آ جاتا ہے تو یہ میرے اختیار سے باہر ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے، تو اس وجہ سے میں محبت کو ایکولی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو جب محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہمارے اختیار میں محبت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اختیاری طور پر کسی سے محبت کریں؟ نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے اختیاری طور پر. یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ایمان والوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو حسین ہوتا ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، کہ جو بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھے، جو بھی اس کے کمال کو دیکھے، جو بھی اس کی صلاحیتوں کو دیکھے، وہ اس سے متاثر ہو کر کے خود بخود اس کی طرف راغب ہو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس سے محبت کرے، اس کو چاہے، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے اپنی. تو حسین جو ہیں وہ کسی کو کہنا پسند نہیں کرتے، یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے، یہ ان کی شان کے خلاف، یہ ان کے وقار کے خلاف ہوتا ہے. وہ کسی کو کہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، بھئی میں ہوں حسین، میں ہوں حسین، میں ہوں سب سے اعلی، سب سے ارفع، سب سے اعظم، سب سے احسن، سب سے زیادہ احسان کرنے والا، تو مجھ سے تو محبت کرنا بنتی ہے، مجھ سے محبت نہ کرنا یہ نہیں بنتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اب ایمان والے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں بغیر اللہ کے حکم دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، بھلا کیسے؟ وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھتے ہیں، ان کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں، اور ان کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کھلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حسن پھر ان کے سامنے کھلتا ہے، ان کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا حسن. وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حسن دیکھتے ہیں، ان کو اللہ یاد آتا ہے کہ جس نے اس حسن کو بنایا جو کہ ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ خود کتنا لاجواب ہوگا، اس کا حسن کتنا لاجواب ہوگا، لاسانی ہوگا اس کا. تو ایمان والے ہاؤ ڈو دے اینڈ اپ لونگ اللہ سبحانہ و تعالی، ہاؤ ڈو دے اینڈ اپ، ہاؤ ڈو دے اچیو دیٹ کیفیت آف لو آف اللہ سبحانہ و تعالی تھرو علم آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے وہ جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتے چلے جاتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو جانتے چلے جاتے ہیں، ان کی یہ محبت کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. تو محبت کی وجہ کیا بنی؟ علم بنا. محبت کی وجہ کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت بنی محبت کی وجہ. اور اس سے کیا پتا چلا؟ کہ ایمان والا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہل رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک جاہل انسان، جاہل سے مراد انگریزی پڑھا لکھا نہیں، نہ اردو پڑھا لکھا، جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی، جس کو میتھمیٹکس نہیں آتی، جس کو جو ہے وہ سائنس نہیں آتی، جس کو ٹیکنالوجی نہیں آتی، وہ جاہل نہیں، بلکہ اللہ کے بارے میں جاہل، اللہ کے بارے میں جاہل۔ یہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جاہل ہو، وہ اپنے پروردگار کے بارے میں جاہل ہو؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے، اور شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کیسے کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو معرفت ہی حاصل نہیں، پہچان ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے؟ ہے تھوڑی سی یہ لاجیکل ایکویشن کی طرح کی چیز، میتھمیٹیکل کنکلوژن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، when x is equal to y and y is equal to z then x is equal to z۔ کہ ایمان والا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایز اے فیکٹ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے، اور محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا اپنے پروردگار کے بارے میں جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کسی مدرسے میں جا کر کے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ مدرسے میں جا کر کے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو کھول کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو جو ڈسکرائب کیا ہے، جو اپنے بارے میں بتایا ہے، وہ اپنے کلام کے اندر بتایا ہے، خود اپنی زبانی بتایا ہے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں۔ تو ایمان والے کا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اتنا متفکرانہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ خالی اندھے بہرے گونگے کی طریقے سے اس قرآن کے اوپر سے نہیں گزر جاتا، رٹو توتے کی طریقے سے اس قرآن کے اوپر سے نہیں گزر جاتا، بلکہ اس کے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ کیا کیا میں اپنے پروردگار کے بارے میں اس قرآن مجید سے جان سکتا ہوں، اللہ کے کلام سے جان سکتا ہوں۔ ایسے ہی تو نہیں تھا نا کہ کوئی صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جیسے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کری، کیا کر رہے تھے 8 سال تک سورہ بقرہ کے اندر؟ عربی پڑھنی نہیں آتی تھی ان کو، یا عربی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ان سے پڑھانے جا رہا تھا قرآن مجید کی یہ سورت۔ ہمارے بچے جو ہے وہ ایک دن کے اندر سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ 8 سال لگا رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے کے اندر، کیونکہ وہ ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈالتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے، جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا جتنا لو تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، جتنی شدید محبت تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس محبت کو کوئی دوسرا امتی میچ نہیں کر سکتا، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ، قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ان کی محبت کے ساتھ جتنے ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ تو کل یعملو علی شاکلہ، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب اگر ہم ہر کوئی کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں اور اپنے پروردگار کو بھی شامل کریں، کہ ہمارا پروردگار بھی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے اور ہم بھی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو پھر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اللہ رب العزت کا شاکلہ، اللہ رب العزت کی طبیعت، اللہ تعالیٰ کی عادت اور جبلت، کہ اللہ رب العزت احسان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی اچھی چیز کسی دوسرے کے لیے کی جائے جبکہ وہ اس قابل نہ ہو، جبکہ اس نے جو ہے وہ اس کو ارن نہ کیا ہو، وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس چیز کو، لیکن آپ نے بطور احسان اس کو کوئی چیز دے دی ہے، تو ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ ایک جگہ پر تو اپنے احسان کا اس طریقے سے خود اظہار فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ایمان والوں کے اوپر، جب ان کے درمیان میں سے ان میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بنایا وہ ہمارے لیے بنایا. کسی شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے. کھیتیاں جتنی بھی گرینری ہے نباتات ہیں یہ سرسبز کیوں ہیں؟ تیری رضا کے واسطے. چاہے تو ڈائریکٹلی اس کو کھاتا ہے چاہے انڈائریکٹلی یہ تیری رضا کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. نائٹروجن سائیکل سائنس کے اندر ہم پڑھتے ہیں, تو نائٹروجن سائیکل کی وجہ سے جو پھل فروٹ ہمارے کھانے کے ہوتے ہیں جو سبزیاں کھانے کی ہوتی ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. ہر چیز جو نائٹروجن سائیکل کے اندر انوالو ہوتی ہے اس کو ہم کھاتے نہیں ہیں, لیکن جیسے مٹی انوالو ہوتی ہے, ایئر انوالو ہوتی ہے نائٹروجن سائیکل کے اندر. ہر چیز کو ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن ہر چیز ہمارے کھانے والی چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے, حتیٰ کہ ایون جو ہم جانور بھی کھاتے ہیں. تو نائٹروجن سائیکل اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر ہم جانور بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ جن نباتات کو کھا کر کے جانور زندہ رہتے ہیں وہ نباتات ایگزسٹ نہیں کریں گے. تو کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, روشنی کے واسطے. چاند سورج ستارے تاکہ تجھے روشنی ملے, تیرا دن بن سکے, تیری رات جو ہے وہ تیرے لیے روشن ہو سکے, تو اس کے اندر بھی سفر کرنا چاہے تو کر سکے. اور اس کے اوپر کتنی تحقیق کی جائے ہم کبھی بھی اس کی جو ہے وہ کامل حقیقت کو نہیں پا سکتے, کیسے کیسے اللہ رب العزت نے چاند سورج ستاروں کے ذریعے سے ہماری زندگی کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. والارض وضعها للانام, اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. چاند سورج اور ستاروں کو اللہ رب العزت نے کیسے پلیس کیا ہے اور اس کے درمیان ہماری پلانٹ ارتھ کو کیسے پلیس کیا ہے تاکہ لائف جو ہے وہ سسٹین کر سکے, لائف جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, بحر و بر شمس و قمر ہے شما کے واسطے. یہ جو شمار کرتا ہے اپنے دن شمار کرتا ہے, اپنے گھنٹے شمار کرتا ہے, اپنے مہینے شمار کرتا ہے, اپنے سال شمار کرتا ہے, تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے شمار کے واسطے بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے, یہ پورا کا پورا جہان اللہ رب العزت نے تیرے لیے بنایا ہوا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا, تجھے اپنے لیے خاص کر دیا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم اس پیرامڈ آف لائف کو دیکھیں یا اس ریکٹینگل سٹرکچر آف لائف کو دیکھیں کہ بھئی سب سے اوپر کون ہے, اس کے نیچے کون ہے, اس کے نیچے کون ہے, اس کے نیچے کون ہے, تو اللہ رب العزت سب سے اوپر ہیں. اور اللہ رب العزت کی بات کس کی باری آتی ہے؟ انسان کی باری آتی ہے. اللہ رب العزت کے بعد کون ہے؟ انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام انسان تھے, اور اقرب ملائکہ سے بھی افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اپنے لیے بنایا, اور نیچے جو کچھ بھی ہے چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہوں, چاہے وہ جن کیوں نہ ہوں, چاہے وہ نباتات کیوں نہ ہوں, حیوانات کیوں نہ ہوں, جمادات کیوں نہ ہوں, یہ انسان کی ضرورت کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ رب العزت احسان کرتے ہیں. ہم نے کیا پیمنٹ کری ہے اس کے لیے؟ کسی ایک چیز کے لیے پیمنٹ کری ہم نے؟ اس میں سے اولادیں لے کر کے ہم خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ہم پیمنٹ کر کے لے کر کے سعادت کو؟ کچھ بھی نہیں. کسی ایک چیز کے لیے بھی ہم نے اللہ تعالی کے پاس پیمنٹ نہیں کری ہوئی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم شمار تعداد گننے کے اوپر آؤ تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر, اور ہمارا شاکلہ کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر اپنے پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتے. اتنا زیادہ ناشکری کرتے ہیں, اتنا زیادہ ناشکری کہ پروردگار کو خود کہنا پڑ گیا ان الانسان لربہ لکنود, کنود ہے تو یہ تو اپنے رب کے ساتھ, یہ تو ناشکر ہے, انتہائی ناشکر ہے. نعمتیں لیتا ہے, گھسیٹتا ہے, کھاتا ہے, استعمال کرتا ہے, لیکن شکر ادا نہیں کرتا اپنے رب کا. یہ تو اپنے رب کا کنود ہے یہ. تو ہمارا شاکلہ کیا؟ کہ ہم ناشکری کرتے ہیں اپنے پروردگار کی. اور پروردگار کا شاکلہ کیا؟ کہ احسان در احسان در احسان, اور کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. ہم اللہ تعالی کی ناشکری کرتے رہتے ہیں, ناقدری کرتے رہتے ہیں, اور اللہ رب العزت درگزر کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. ان نعمتوں کو ہم سے چھینتا نہیں ہے. کتنی ساری نعمتیں ہیں جو بدستور ہمارے اوپر برقرار رہتی ہیں، ساری زندگی ان نعمتوں کا انجوائے کرتے رہتے ہیں، ہمارا پروردگار نہیں چھینتا ان نعمتوں کا ہم سے. تو اللہ تعالیٰ کا شاکرہ درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بجلی کی طرح نہیں ہے کہ وہ پہلی غلطی معاف نہیں کرتی. ایک دفعہ بجلی کے ساتھ آپ نے کھیل کر لیا، اس کا کرنٹ لگتا ہے، زندگی ختم. بجلی کی طرح اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں. جبکہ ہمارا سلسلہ کیا کہ ہم تو انسانوں کو تو کے ساتھ درگزر کیا کرنا، ہم تو اپنے پروردگار کے ساتھ درگزر نہیں کرتے، ہم تو اپنے پروردگار کو درگزر نہیں کرتے کہ ہماری ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے ہمارا پروردگار اگر کسی ایک آدھ نعمت کو بھی ہمارے اوپر سے کم کر دے نا، اور یا ہماری طرف سے جو ہے وہ تھوڑا واپس لے لے، ٹیمپرریلی بھی اگر لے لے، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی ناشکری، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، میں نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہو رہا ہے. تو ہم اپنے پروردگار کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، درگزر نہیں کرتے کہ بھائی اتنا تو اللہ نے مجھے دیا تھا، اتنا کچھ تو جو کچھ ہے وہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اگر ایک چیز اس سے واپس لی بھی ہے تو میں بھول جاؤں اس بات کو اور شکر ہی کرتا رہوں، بدستور شکر ہی کرتا رہوں. ان سب نعمتوں کا کیا ہوگا جو کہ نہیں لیے واپس اللہ تعالیٰ نے ہم سے. پھر اللہ رب العزت کا یہی درگزر والا جو شاکلہ ہے، اس کی ایک اور صورت کے تحمل مزاج. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، کریم ہے، تحمل کا معاملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، پکڑ نہیں آ جاتی اللہ تعالیٰ کی فوراً سے. اللہ تعالیٰ کا شاکلہ، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں. قدردانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو اگنور نہیں کرتے بلکہ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو بہترین، اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے مجھے یہ تسبیحات کا ہدیہ بھیجا. کیا ہمارے اعمال ہیں، کیا حیثیت ہے ہمارے اعمال کی، ٹوٹے پھوٹے بھی گز جو ہے نا وہ بھی ہمارے اعمال کے لیے صحیح نہیں ہے، بالکل بے حیثیت اعمال. ہم اعمال کرتے کس چیز کو استعمال کر کے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہاتھ پیر سلامت نہ رکھے ہوتے ہم تو کھڑے ہو کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زبان سلامت نہ رکھی ہوتی تو ہم تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. آنکھیں سلامت نہ رکھی ہوتی تو ہم بیت اللہ کو، کلام اللہ کو، رجال اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو ہم کون سے اعمال کرتے ہیں، کیا ہے ہمارے اعمال کی حیثیت جو کہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان ٹوٹے پھوٹے، ان بے حیثیت اور ان سمجھنے کہ طرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یعنی طرز یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرز دیے ہیں نا، چھوٹی تھوڑی سی نعمتیں، ان قرضوں کو استعمال کر کے جس سے ہم نے قرض لیا ہے نا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سے ہدیے بھیج دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ کسی نے جو ہے وہ کسی سے لاکھ روپے قرض لے لیا اور اس کے بعد پھر وہ اس لاکھ روپے سے جو ہے نا وہ کچھ ٹوفیاں خرید کر کے ان صاحب کو دیتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا. وہ کہے کہ بھائی یہ تو تم نے میرے دیے ہوئے قرضے سے جو ہے مجھے ٹوفیاں واپس کر خرید کر کے دے رہے ہو، تو تم نے اپنی طرف سے کیا کیا، یہ تو میرا دیا ہوا تھا تمہیں، تو اس سے جو ہے مجھے ٹوفیاں خرید کے دے رہے ہو، اپنی طرف سے تم نے کیا کیا، تو ہم نے تو اپنے پروردگار کے لیے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا. فرائض فقہ کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں قرض ادا کرنا، اور نوافل فقہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ جی جو فرض ہے اس کے علاوہ جو انسان اپنے وقت میں کام کرتا ہے اور اپنے ایکسٹرا جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ نوافل کہتے ہیں. تو ہم جو ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں وہ اللہ کی دیوی نعمت کے بغیر کر سکتے ہیں، اسی کو تو استعمال کرتے ہوئے ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں. تو ہاں یہ قابل نہیں ہے، بات کرنا تو دور کی بات، کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت اتنی نعمتوں کی بارش کرنے کے بعد جب کبھی کسی سے کوئی نعمت اگر واپس لیتا بھی ہے، جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا بھی ہے، تھوڑی سی تکلیف میں ڈالتا بھی ہے، تو وہاں پر بھی اس کا خیال رکھتا ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالی ہمارا کیا خیال لگتا ہے، خود ہمیں بتاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی سچویشن نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ وہ اس کی وسعت کے اندر ہی ہو، اس کی کیپیسٹی کے اندر ہی ہو، اس سے زیادہ آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے. یعنی جو ہم سے کوئی نعمت واپس بھی لی ہے نا، وہ بھی پہلے سے اللہ تعالی نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، سنبھالنے کی فکت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ میک شیور کہ اس کی طاقت سے زیادہ میں اس کو نہ آزماؤں. جیسے کہ ایک معمولی اردو عربی زبان کا ٹیچر ہے، ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب ہیں، بچوں کا ٹیسٹ ہے عربی زبان کا، تو اب وہ بچوں کو جو ٹیسٹ کے اندر سوالات دیں گے تو یہ سوالات کون سے ہوں گے؟ یہ یقیناً نہیں ہوں گے بچوں خوش ہو جائیں جو کہ انہوں نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، جو ان کو پہلے سے آتے ہیں، جو کہ استاد صاحب ان کو پہلے سے سمجھا چکے ہیں اور ان کو تیاری کے لیے جو ہے وہ بہت سارے ہنٹس بھی دے چکے ہیں اور تیاری کے لیے جو ہے وہ ٹائم بھی دے چکے ہیں. اب جو ہے وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، یہ کون سا مشکل ٹیسٹ ہوگا بھائی؟ ٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے نا جو کہ ان کی استدعا اتنا مشکل ہو جاتا، یہ کون سا ٹیسٹ ہوا کہ جس کے لیے ساری چیزیں پہلے سے، لیکن ٹیسٹ ایسے لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت زندگی کے اندر بھی ہمیں جو آزمائش دیتے ہیں وہ ہماری وسعت کے اندر اندر رہتے ہوئے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شاکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت، اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان. کیسے مالک ہیں، کیسے خالق ہیں، کیسے قادر ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی. کیا عظمت ہے اللہ رب العزت کی. تو جو بڑا ہوتا ہے تو وہ تو پھر بڑے کی ایک شان ہوتی ہے کہ بھئی میں چھوٹے سے کیا بات کروں، میں چھوٹے سے جو ہے نا وہ کیا اس کو پکاروں، میں چھوٹے کو کیا دہائیاں دوں، میری شان ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس کو خود چاہیے کہ وہ سب کچھ کرے. لیکن اللہ رب العزت اپنے مقام سے گویا کے سمجھنے کی خاطر خالی اپنے مقام سے اتر کر کے انسان کو پکارتے ہیں، یا ایہا الانسان، اے انسان. تمام انسان چاہے ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، جیسے بھی انسان ہوں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ہم سب کو پکارتے ہیں اللہ رب العزت، قرآن مجید کے اندر صراحتاً پکارتے ہیں اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوسری پکاروں کا پتہ چلتا ہے. جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے شان کے ساتھ جو ہے وہ آسمان دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور وہاں پہ آ کر کے حل من سائلن فاعطی اللہ، کوئی ہے پکارنے والا، سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی سبکی محسوس نہیں کرتے، کوئی اپنی شان میں کمی محسوس نہیں کرتے کہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کے جو ہے وہ بلا رہے ہیں کہ میں تمہارا کریم پروردگار ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کہ تم بس میری طرف متوجہ ہو، تم بس جو ہے اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ ایک قطرہ بہانے کی کوشش کرو، وہ بھی نہیں بہتے نا، پھر بھی اپنے دل کی کیفیت ایسی بنا لو، میں تو تیار بیٹھا ہوں تمہیں دینے کے لیے، تمہیں نوازنے کے لیے، میرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں تو تمہاری جھولی کو بھر دوں گا، تمہاری توقعات سے زیادہ تمہیں دوں گا. لیکن ہم کتنے، ہمارا شاکلا یا ہم کتنے برے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کتنی بری صحبت اختیار کی ہوئی ہے، کتنے ہم ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. یعنی ہمارا شاکلا، ہمارا شاکلا، ہمارا شاکلا کیا، یہ ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہمارا شاکلا کا مطلب نہیں کہ ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، بلکہ ہمارا شاکلا کا مطلب کیا کہ ہم نے اختیاری طور پر ایسی صحبت کو اختیار کیا ہوا ہے، اتنے ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، اتنے ضدی بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اچھی صفات اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، قرآن مجید کی صحبت کے اندر وقت نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہماری ایسی کیفیات بنی بھی ہیں کہ ہم ناشکرے بھی ہیں، ہم غافل بھی ہیں، ناقدرے بھی ہیں اور جلد باز بھی ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اتنے ناقدرے، اتنے ناقدرے کہ اللہ رب العزت کو یہ بھی کہنا پڑ گیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کری جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے, جیسے کل بچوں کو بھی بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کا دشمن بھی بنا دیا, کہ آزمائش کے لیے جو ہے وہ دشمن ہونا ضروری ہے, اور دشمن کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ایک فائٹنگ چلتی رہتی ہے, ایک مقابلہ چلتا رہتا ہے, اور یہ دنیا کی زندگی اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. دشمن بنا دیا, لیکن دشمن کے بارے میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہم سے چھپا کر کے رکھ دیا, دشمن کے بارے میں کچھ بتایا نہیں, ایسے ہی بس چھپا ہوا دشمن ہے, ہمیں کچھ پتا ہی نہیں کہ دشمن ہے, اور اب ہم اس سے اپنی پروٹیکشن کا کوئی انتظام ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے دشمن سے آگاہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا رہتا ہے کہ واللہ اعلم بعدائکم, تمہارا رب تو تمہارے دشمنوں سے بخوبی واقف ہے, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اور تم اپنے رب سے اگر تعلق جوڑو گے, اپنے رب کو راضی کرو گے جیسے کہ اس کو راضی کرنے کا حق ہے, تو وہ کافی ہے, نمٹ لے گا وہ تمہارے دشمن سے. بے شک میں نے تمہارے لیے دشمن بنایا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناؤ یو آر آن یور اون, اب جاؤ تم جا کر کے ملتے اپنے دشمن سے, میں تو بیٹھ کر کے تماشا دیکھوں گا اور بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی تو میں تماشا دیکھ رہا ہوں کیسے جو ہے جیسے وہ مرغوں کی لڑائی لڑتے ہیں نا, تو وہ بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ نوچ کھسوٹ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی مستقل کی انٹرفیئرنس رہتی ہے, مستقل کی انٹرفیئرنس رہتی ہے. اکثر ساتھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑے پریشان ہوتے ہیں, جی ہم اصل میں مجلس میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے گھر والے جو ہے نا وہ ان کا مزاج اچھا نہیں ہے, وہ ابھی دیندار نہیں ہے, ہم تو دین کو سمجھنا, ہم تو دین کی اہمیت سمجھنا شروع ہو گئے, ہم تو سنتے ہیں جب ہمیں موقع ملتا ہے, لیکن مجلس میں کیوں نہیں آتے, کیونکہ گھر والوں کو پسند نہیں ہے, وہ ابھی دیندار نہیں ہے, وہ ابھی جو ہے وہ حجاب نہیں کرتے, وہ ابھی جو ہے وہ نقاب نہیں کرتے, تو اب جو ہے نا وہ نیک مجلس میں وہ ہم کیسے آئیں, وہ تو بڑا مشکل ہے, وہ آتے ہی نہیں ہیں, اب وہ آتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں آتے بھائی؟ تم جب ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری طرف قدم نہیں بڑھائے گا؟ کیا تم جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, تم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریسپلیکیشن نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ملے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا معاملہ صرف آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے, نفس جو ہے وہ ورکلاتا ہے کہ کیسے کریں جی, تو خود ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو دین پہ لانے کے, وہ گھر والے آ نہیں ہوتے دین پہ, گھر والے کہاں سے دین پر آئیں گے, آپ تو اتنی مشکل سے, گھر والے کیسے دین پر آئیں گے؟ آپ کو بھی اللہ ہی دین پر لے کر کے آیا ہے, اور آپ کے گھر والوں کو بھی اللہ ہی دین پر لے کر کے آئے گا. آپ کا کام ہے قدم بڑھانا, اللہ سے مانگنا, اور جو کر سکتے ہو وہ کرنا, دنوں کو بدلنے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, ایسے ایز اف دیر از نو اللہ انٹرفیئرنس ان آور لائف, اللہ تو کچھ نہیں کرے گا, جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے, میں نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے, میں نے خود ہی جو ہے وہ ہدایت دینی ہے, گھر والوں کو نیک بنانا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, بالکل نہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کو ہم مکر نہیں کرتے, ہم پلاننگ نہیں کرتے, وَمَكَرُ اللَّهِ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. کہاں گئے ایمان والے بیچ میں؟ اگر کافر پلاننگ کرتے ہیں, اگر دشمن پلاننگ کرتے ہیں, تو ان کے جواب میں تو ایمان والوں کو پلاننگ کرنی چاہیے تھی نا, وہ انسان ہے تو ادھر بھی انسان ہونے چاہیے تھے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ ہی رکھا اس پلاننگ کے اندر, اس جواب دینے کے اندر کیا فرمایا, اور اللہ پلاننگ کرتا ہے. کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے کہ سارا معاملہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, ہمارے لیے کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اور صرف بندگی, صرف اور صرف بندگی. میرے حکموں کی اطاعت کرو. بندگی کا ہرگز 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 مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم بچھا ہوا جا نماز کے اوپر نماز پڑھنا شروع کر دو. ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بندگی کا کہ نماز پڑھنا شروع کر دو. کسی جاہل نے یہ مطلب اگر بنایا تو بنایا ہے, یا نہ سمجھنے یہ مطلب بنایا تو بنایا ہے. کیونکہ اگر نماز پڑھنا بندگی ہوتا تو جب عورت کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ کیا کر رہی ہے پھر اس دنیا کے اندر؟ گندگی کر رہی ہے, بندگی نہیں کر رہی, کیونکہ وہ تو نماز پڑھ نہیں سکتی. اس کو تو حکم ہے نہ نماز پڑھنے کا, تو بندگی کیسے ہوگی نماز پڑھنا؟ بندگی تو اطاعت کا نام ہے, حکم ماننے کا نام ہے. جو حکم تمہارے اوپر چپک رہا ہے فقہ کی زبان کے اندر, اصول فقہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جو حکم تمہارے اوپر چپک رہا ہے وہ حکمت, اس کی اطاعت کرو, وہ حکم کرو. کرنے کا حکم چپک رہا ہے تمہارے ساتھ کرو, نہ کرنے کا حکم تمہارے اوپر چپک رہا ہے تم نہ کرو. یہ ہے بندگی. اللہ تعالی نے ہمارے ذمے صرف یہ کام رکھا ہے, صرف یہ کام رکھا ہے. نہ تو تلوار اٹھانا ہمارے ذمے رکھا ہے, نہ بم بنانا ہمارے ذمے رکھا ہے, نہ جو ہے وہ عبادتیں کرنا یہ ہمارے ذمے رکھا ہے, بندگی کرنا ہمارے ذمے رکھا ہے. عبادت سے مراد یہ مسلح کی عبادت ہو یا جو ہے وہ خانقاہ کی عبادت ہو یا فلانی کی عبادت ہو, جو حکم مل رہا ہے اوپر سے وہ کرو تم. اور اوپر سے مراد کون؟ اللہ, رسول اللہ. اور رسول اللہ کے احکامات اور اللہ کے احکامات کو سمجھانے اور پہنچانے والے بھیجا دو, یہ ہیں ہمارے اوپر والے لوگ, ان کی اطاعت کرو. جیسے وہ سمجھا رہے ہیں احکامات کو, ان احکامات کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ. ایوری تھنگ از فار اللہ, ریسٹ از آل اپون اللہ. تو اللہ رب العزت کا شاکر ہے کہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ہمیں کور کرتا ہے, ہر لحاظ سے ہمیں کور کرتا ہے, لیکن ہم چونکہ مان کے نہیں دیتے, ضد کی وجہ سے, انانیت کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے, ہم جو ہے نا وہ اپنے شاکلہ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں, بلکہ ہم اپنے رب کے احسانات کو دیکھیں, آنکھیں کھولیں, رب کے احسانات کو اپنے اوپر دیکھیں کہ جو کچھ بھی میرے پاس نعمت ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے, یہ میرے اپنے عقل کا نتیجہ نہیں ہے, یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر. تو اس کو دیکھیں اور پھر اس کو مانیں اور پھر اس کو ہم یاد رکھا کریں, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم یاد رکھا کریں. اس کے لیے یاد رکھنا, اس میں کیا فرق ہے دیکھنے ماننے اور یاد رکھنے میں کیا فرق ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جس کو کہ ہمارے شاید ایک بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں, جو کہ اصل میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتوں سے ہمارے حضرت بھی بیان کرتے ہیں. محمود و ایاز کا قصہ, محمود و ایاز کا قصہ, دو چھوٹے قصے ہیں معذرت کے ساتھ, تھوڑے سے تھوڑا سا ٹائم لے کر کے اس کو ختم کر کے انشاءاللہ مجلس برخاست کرتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے رب کے احسانات کو ماننے کے لیے کتنا بہترین یہ واقعہ ہے, حکایت ہے کہ جب ایاز محمود کے دربار میں آیا تو محمود کی نگاہوں کو یہ بھاگ گیا. اب محمود جو ہے نا وہ اس کی طرف متوجہ رہتا, اس سے جو ہے وہ بڑی محبت کرتا, تو لوگ حاسدین حسد کا شکار ہو گئے اور انہوں نے کوئی ترکیب سوچنی شروع کر دی کسی طریقے سے ایاز محمود کی نگاہوں سے گر جائے. ایک دن ان کو پتا چل گیا کہ ایاز کے کمرے کے اندر ایک الماری ہے اور اس الماری کو جو ہے نا یہ روزانہ جا کر کے کھولتا ہے اور پھر بند کر دیتا ہے, اور اس کو اس نے لاک اینڈ کی میں رکھا ہوا ہے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے یہ بادشاہ کے خزانے میں سے چراتا ہوگا اور جا کر کے نا اپنے اس کلوزٹ کے اندر اس کو چھپاتا ہوگا, تو روزانہ جا کر کے چیک کرتا ہے اپنی چرائی ہوئی چیزوں کو. تو انہوں نے بادشاہ سے شکایت کر دی. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایاز, اور اس الماری کے اندر جو کچھ تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے لے کر کے آؤ. اب جب یہ گئے تو وہاں سے جو کچھ تھا وہ لے کر کے آ گئے. تو اب دربار کے سامنے جب رکھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کچھ پھٹے ہوئے کپڑے تھے, کچھ جو ہے وہ چپل تھی پھٹی ہوئی, اور اس قسم کی جو بہت ہی بوسیدہ قسم کی چیزیں تھیں. سب حیران, ایاز یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا چیز تمہیں چھپا کر رکھی ہوئی ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے اس کو اس لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, اور روزانہ اس سے جا کر کے دیکھتا ہوں کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں آپ نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے, آپ نے اتنے میرے اوپر احسانات کیے, جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے, کہیں میں اپنی اوقات کو نہ بھول جاؤں کہ جیسے یہ تو میرے اپنے فضل و کمال کا نتیجہ ہے, یہ تو میرے اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج جو ہے وہ اتنا اچھی زندگی گزار رہا ہوں, اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں, اتنے اچھی جو ہے وہ سواری میں بیٹھتا ہوں, تو میں نے اپنے آپ کو یاد دلانے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ دیکھو ایاز یہ ہے تمہاری حقیقت, جب تم بادشاہ کے دربار میں آئے تھے یہ تمہارے پاس تھا, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آج تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ بادشاہ کا دیا ہوا ہے, تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اپنی اوقات کو یاد رکھوانے کے لیے اہتمام کرنا, اسباب کا بندوبست کرنا, یاد دہانے کا بندوبست کرنا, اور ہمارے لیے اس کا سب سے آسان کیا طریقہ ہے, کوئی ایسا شخص ہماری زندگی کے اندر جو ہمیں آئینہ دکھا سکے. دیکھو کہ جب تم آئے تھے نا جو ابھی اتنی عزتیں جو تم انجوائے کر رہے ہو یہ عزتیں تمہارے پاس پہلے نہیں تھیں, یہ عزتیں تمہارے پاس پہلے نہیں تھیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ بن جائے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب سے آپ نے مجھے خریدا ہے نا تب سے میں انمول ہوا ہوں, ورنہ تو میری کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا ہمیں. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے صرف یہ نسبت تو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ, اور ہے کیا ہمارے پاس, یہ نسبت ہی تو ہے. تو اہتمام کرنا یاد دہانیوں کا, آئینہ دکھانے کا اہتمام کرنا اپنی زندگی کے اندر, حقیقت یاد دلانے کا. اور دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایاز کی عقل مندی کے اوپر یہ بادشاہ بڑا خوش تھا, بڑا اس کے اوپر نظر کرم ہوتی تھی کہ بڑا عقل مند ہے, بڑا جو ہے نا وہ موقع شناس ہے اور معاملہ شناس ہے, اس کے اوپر بھی بڑی تکلیف رہتی تھی درباریوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نا ہم اس کو بادشاہ کی نگاہوں میں دوسرے طریقے سے ذلیل کرتے ہیں, اس کی بیوقوفی کو نمایاں کرتے ہیں. تو اس طرح کی شکایتیں وغیرہ کرتے رہتے تھے. ایک دن بادشاہ نے بھی سوچا کہ اچھا میں ذرا ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیوں اس کے اوپر اتنا نظر کرم رکھتا ہوں. تو بادشاہ نے کچھ پھل منگوائے اور ہر درباری کو وہ پھل دے دیے کہ بھائی اپنی چھری سے کاٹو اور اس کو کھاؤ. اب وہ پھل جو تھا وہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا کڑوا پھل تھا. اب جو درباری بھی اس کو کاٹے اور ایک پھانسی منہ کے اندر رکھے نا, اوہ تھو 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 تھو, اس کتنا کڑوا ہے, کتنا کڑوا ہے, کتنا کڑوا ہے, تھوک دے اس کو فوراً سے. جبکہ ایاز نے جب اس پھل کو کاٹا اور اپنے منہ کے اندر رکھا, اس نے بڑے مزے لے کر کے الحمدللہ کتنا اچھا پھل ہے, کھا رہا ہے. تو درباریوں نے کہا دیکھا بادشاہ سلامت کتنا بیوقوف انسان ہے, اتنے کڑوے پھل کو جو ہے نا وہ مزے لے کر کے کھا رہا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا ایاز تم کیوں اتنے کڑوے پھل کو مزے لے کر کے کھا رہے. تو ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت ہے تو یہ بہت کڑوا پھل, اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے کھایا تو نہیں جا رہا ہے, لیکن میں یہ سوچ کر کے کھا رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھوں سے روزانہ اتنے میٹھے پھل بھی تو کھاتا ہوں, اتنے میٹھے, اتنی بڑی بڑی نعمتیں, اتنے لذیذ کھانے, یہ میں آپ ہی کی طرف سے تو ملے ہوئے کھاتا ہوں, اگر ایک دن آپ نے کڑوا پھل مجھے دے دیا ہے تو آج میں اس کے اوپر کیوں نہ شکریہ کروں, کیوں اس کے اوپر میں کمپلین کروں, کیوں اس کے اوپر میں جو ہے وہ برائی کے لفظ کو منہ کے اوپر لے کر کے آؤں. تو اس وجہ سے میں اس نیت کے ساتھ اس کو بھی اچھے سے کھا رہا ہوں. تو ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع ہو جائیں اور ماننا شروع ہو جائیں نا, تو پھر اگر ہمارے اوپر بھی کوئی آزمائش آ جائے, اور آزمائش کیا ہوتی ہے, ہمارے مزاج کے, ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کوئی چیز ہو جائے, یہی آزمائش ہوتی ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن, ہماری توقعات کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے, یہی آزمائش ہوتی ہے. تو جب کبھی ایسا ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر روزانہ دیکھنے کے عادی ہو جائیں نا, مسئلہ یہ کہ ہم اس کا اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتے, ہم اس کی اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالتے, شاکلہ پیدا نہیں کرتے. تو اس وجہ سے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو روزانہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, جو کہ چاروں طرف موجود ہیں ہمارے, ہم اندھے بنے رہتے ہیں ان سے, ہم گونگے بنے رہتے ہیں اس کی شکر ادا کرنے سے, ہم ان کا تذکرہ سننے سے بہرے بنے رہتے ہیں سارا دن,
اس وجہ سے جس دن ہمارے اوپر ایک آزمائش آتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب شکر کی کون سی بات ہے ہمارے پاس، کس چیز کے میں شکر کروں، کیسے شکر کروں، کیوں شکر کروں. اس دن دماغ ماؤف ہو جاتا ہے، عقل ماؤف ہو جاتی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد. پھر اسی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے اندر شاکلا پیدا کرنا ہوتا ہے ان چیزوں، اور اللہ کے کلام کے اندر، اللہ والوں کے کلام کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنا ہوتا ہے، تاکہ کل کو جب کوئی آزمائش آئے گی، برائی ہمارے پر آئے گی، تکلیف آئے گی، تو اس وقت ہم ٹرین ہو چکے ہوں نعمتوں کو دیکھنے کے، ٹرین ہو چکے ہوں ہم، ورنہ اس دن ہم نہیں کر سکتے یہ کام. اور پھر اس کے بعد جو عذاب بنتا ہے نا یہ زندگی، ایک آزمائش کی وجہ سے پوری زندگی انسان کی خراب ہو جاتی ہے، ایک آزمائش کی وجہ سے. پتا ہے نا جب کرونا کا زمانہ تھا اور جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے، تو کچھ لوگوں کے گھروں کی زندگی تو بڑی اچھی ہو گئی تھی اور بڑا اچھا انہوں نے وقت گزارا کرونا کے لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر. اور کچھ لوگوں کے گھروں میں، جو کہ انفارچونیٹلی اکثریت تھی دنیا کے اندر، ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسے ایسے دنگے فساد ہوتے تھے، اور ایسی ایسی طلاقیں ہوئی ہیں پھر اس زمانے کے اندر کہ نہ پوچھئے. حتیٰ کہ اخباروں کے اندر وہ واقعات آیا کرتے تھے. کیوں کیوں ایسا ہوا؟ اسی وجہ سے ایسا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اوپر ٹرین نہیں کیا ہوا تھا. اب جو وہ بیٹھے ہیں نا، اب ان کو برائیاں نظر آنی شروع ہوئی نا، اپنی بیوی کے اندر برائی، بیوی کے شوہر کے اندر برائی، اب ان سے نہیں ہو سکا برداشت. جن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا تھا، شاکلا بنایا ہوا تھا اپنا، ان کا بڑا اچھا وقت گزرا، الحمدللہ، ورک فرام ہوم، اسٹے ایٹ ہوم، لو ایچ ادر مور، اور زیادہ اچھی زندگی گزر گئی، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، تو ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے بس دل کی سچی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے تمام گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، مجھے یاد ہیں نہ یاد ہیں، جان کے کریں انجانے میں کریں، جو بھی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، میں ان سب پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوں. اور میں آئندہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں علم اور ارادے کے ساتھ دوبارہ سے نہیں دہراؤں گا. تو اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں نقش بندی سلسلے کے مشائخ کے یہاں. پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو 100 دفعہ نہ پڑھ سکیں، ہمارے حضرت تو کہتے ہیں کہ اب 20 دفعہ ہی پڑھ لے، 25 دفعہ پڑھ لے، جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا، لیکن معمول ناغا نہ ہونے دے. روزانہ صبح و شام
استغفار کی تسبیح کر لے، یہ پہلا معمول ہو گیا. اسی طرح دوسرا روزانہ صبح و شام درود شریف کی تسبیح پڑھ لے، چھوٹا والا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم، یہ بھی 100 نہیں ہو سکے تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیں. تیسرا قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کر لیں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا ممکن ہو سکے اتنی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. مردوں کو تو ہر روز کرنی ہے، اور عورتیں جو ہے وہ جب کر سکتی ہیں تو انہوں نے کرنی ہے. تو یہ تین معاملات ہو گئے. اس کے بعد پھر چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. ہاتھ کام کاج میں مصروف لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف، اس کی تشریح یہی ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد پانچواں معمول کے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے، اگر دن میں دو دفعہ ہو سکے تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک ہی دفعہ 10 یا 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائے، اور یہ نیت کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے پھر 15-20 منٹ جو بیٹھا ہے تو اس میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہے. یہ سننے کی کوشش کرتے رہنا مراقبہ کہلاتا ہے. آواز آئے یا نہ آئے اس سے اس کے کوئی غرض نہیں ہے، سننے کی کوشش کرتے رہنا یہی مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ پانچ معمولات ہو گئے. چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی اصلاحی تعلق بنائیں اور اس میں پھر پرسنل لیول کے اوپر مشورہ کرنا سیکھنا. یہ اصلاحی تعلق جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ دین عورتوں کے لیے بھی ہے. تقویٰ حاصل کرنا یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. گناہوں سے بچنا یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اور شیطان یہ مردوں کا بھی دشمن ہے اور یہ عورتوں کا بھی دشمن ہے. تو جب یہ سارے معاملات دونوں کے لیے ہیں تو اصلاحی تعلق جو ہے وہ انہی سب مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ بات پہلے کبھی نہیں کی گئی، آج نہیں کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کسی نے سوال کسی سے کیا کہ جو شیخ ہوتے ہیں وہ تو نامحرم ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اصلاحی تعلق کیسے بنایا جائے. تو اب میرے پاس ان کو لکھنے کا تو موقع نہیں ملا، کیونکہ لکھ کر یہ عاجز جواب دیتا ہے تو اس کا موقع تو شاید ملے نہ ملے. تو سوچا کہ ابھی دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ بھائی ابھی بیان کر دو، جو سن رہا ہوگا وہ سن لے گا. تو بھائی اس کے اوپر پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. تو اصلاحی تعلق کا مطلب جو ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ وہ تقویٰ حاصل کرنا، شیطان کے دھوکوں سے بچنا، یہ ہے اصلاحی تعلق کا مقصد. تو اس کو جو ہے وہ بیماریوں کی اصلاح بھی کہا جاتا ہے، بیماریوں کی اصلاح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بالکل شروع میں بتا دیا فی قلوبہم مرض، کہ مرض ہوتا ہے دلوں کے اندر جس کی وجہ سے ہم منافقت کا شکار ہوتے ہیں. تو اب مرض کا تو پھر علاج کیا جاتا ہے نا، تو علاج بغیر مرض کے اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے کہ وہ دور ہو، الا ماشاء اللہ کسی کا بغیر علاج کے دور ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں علاج معالجے کا سسٹم. تو علاج معالجے کے اندر پھر ہم اگر خود اپنے احوال کے اوپر نظر ڈالیں تو کیا ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی ہیں خواتین تو وہ محرم دیکھ کر کے جاتی ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ محرم ہوگا تب اس کے پاس جائیں گے علاج کروانے کے لیے، اور غیر محرم ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے نہیں جانا، بے پردگی ہوتی ہے. ایسا آج کے دور میں تو خیر ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ایون اچھے دور کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. تو علاج کروانے کے لیے جو ہے وہ محرم نامحرم کی فرق نہیں دیکھا جاتا. ہاں اگر آپ کے خاندان کے اندر محرم ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بیٹے صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، بھائی صاحب ڈاکٹر ہیں، تو پھر تو نور اللہ نور، اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے نا. تو غیر محرم مرد ڈاکٹر کے پاس جو ہیں وہ عورتیں اپنا علاج کروانے کے لیے جاتی ہیں. اب تو دوسرا مسئلہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز بھی آ گئی ہیں، اور پھر وہ تو دوسری تفصیل ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ جو غیر محرم مرد کے پاس اپنا جسمانی علاج کروانے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر تو پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا، اور آج کل تو بالکل ہی الٹا ہی ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں. جبکہ شیخ کے ساتھ جب روحانی، یعنی اپنے روحانی بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے جب شیخ کے ساتھ خط و کتابت یا جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اصلاحی تعلق بناتی ہیں، تو اس کے اندر تو 100% پردے کا خیال رکھنا. اور اگر کوئی شیخ پردے کا خیال نہیں رکھتا تو اس سے تو ایسے بھاگیں کہ جیسے کوئی شیر سے دور بھاگتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے. تو اگر کسی شیخ کے یہاں پردے کا خیال نہیں ہے تو پھر وہ شیخ ہی نہیں ہے, اسے تو بھاگیں, دور بھاگیں, اس کے یہاں تو پھٹک کر بنا دیں اس کے قریب. تو شیخ تو وہی ہے جو کہ پردے کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحی تعلق رکھے اور پھر جو ہے وہ اس میں سوال کا جواب دے اور سمجھائے کہ بھئی یہ شیطان. ابھی کلاس کے اندر ایک خاتون نے جو ہے وہ لکھ کر کے, ہم تو کلاس کے اندر بھی جو ہے وہ اسپیکر مائک کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے, نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. تو کسی خاتون نے جو لکھ کر کے سوال کیا کہ ایک لڑکی ہے, تو وہ لڑکی جو ہے نا وہ اس نے بتایا ہے کہ جب سے اس کے گھر والوں نے لون لیا ہے, قرضہ لیا ہے, تو اس کے بعد سے اس کا قرآن اور نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا. اس سے پہلے لگتا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نماز اور قرآن کے اندر دل نہیں لگ رہا. تو وہ کیوں, اس کی وجہ بھی لکھی انہوں نے کہ اس لیے کہ لون جو ہے نا تو انہوں نے کہیں پہ یہ پڑھا تھا کہ حرام مال جو ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر عبادت قبول نہیں ہوتی. حرام مال اگر ہو تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اب جو ہے نا وہ اس کا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. اس لڑکی کا گھر والوں نے لون لیا ہے, کیا شوہر نے لیا ہے, باپ نے لیا ہے, بھائی نے لیا ہے, کس نے لیا ہے, یہ نہیں, گھر والوں نے لون لیا ہے, اب دل جو ہے وہ اس کا نہیں لگ رہا. تو صاحب نے فوراً پوچھا اس سے, اس لڑکی کا کوئی شیخ ہے؟ نہیں جی. میں نے پوچھا پھر اس کا شیخ کون ہے؟ وہ سن سن کر کے لوگوں کو اتنا تو پتا چل گیا کہ کیا جواب دینا ہے. تو نے جواب دیا شیخ جو ہے شیطان ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ اس کا شیخ شیطان ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں, اس نے کہیں پہ حدیث پڑھ لی ہوگی کہ اگر مال جو ہے وہ حرام ہو تو اب جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پڑھ کر کے وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا لباس بھی حرام, اس کا یہ بھی حرام, اس کا یہ بھی حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس نے پڑھ لی حدیث, یا اس نے جو ہے وہ کسی شیخ صاحب کا بیان سن لیا ہوگا یوٹیوب کے اوپر یا ویسے ہی کہیں پہ جہاں پہ کہ حرام مال کی جو ہے وہ برائیاں بیان کی گئی ہوں گی اور اس کے جو ہے وہ اثرات بیان کیے گئے ہوں گے. اب جو ہے نا شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ دیکھو اب تو تمہارے گھر کے اندر حرام مال آ چکا ہے, اب جو ہے نا تمہاری نماز اور روزے کے اندر یہ بیکار ہے, تمہاری کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. اب اس کا دل جو ہے نا وہ اچاٹ ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے. اصل میں شیطان اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں نے لیا ہے, آپ نے خود کو نہیں لیا نا, ٹھیک ہے نا. ولا تزر واجرۃ وزر اخرى, جس نے جو گناہ کیا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے. اگر یہ خود اس چیز کو برا سمجھ رہی ہے تو اس کے کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروٹیکشن, ایک لیول آف پروٹیکشن تو کم از کم ملے گی نا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جی ضرورت لیا ہے. اب ہم نے کہا بھی کون سی ضرورت کے تحت لیا ہے؟ کوئی ضرورت ایسی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سور کھانا جائز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کلمہ کفر جو ہے وہ کہنا جائز ہو جاتا ہے, زبان سے کہنا جائز ہو جاتا ہے. تو ضرورت کون ڈیفائن کرے گا؟ کس کو پتا؟ مجھے, میں نے کہا پھر وہ سیٹرڈے کی جو صبح جو ہے نا وہ مجھے کرکٹ کھیلنے جانے کی میری ضرورت ہے, میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا. کل جو ہے وہ ہم یعنی آج صبح جا رہے تھے تو سارے کرکٹ کھیل رہے تھے. فرائیڈے مارننگ اور سیٹرڈے مارننگ یہاں پہ کرکٹ ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, دین دنیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, عذاب سے پہلے ہدایت عطا فرما دے. بڑا دل سے جانا وہ بد دعا نکلتی ہے, بس بڑی مشکل سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے ضرورت کا؟ جو دل چاہو اپنے ڈیفائن کرو اپنی ضرورت, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کون بتائے گا آپ کو کہ آپ کی ضرورت جائز ضرورت ہے, جینوئن ضرورت ہے, جس کی وجہ سے آپ کے لیے لون لینا جو ہے اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس صورت میں آپ لون لے سکتے ہیں, اس صورت میں آپ بھی لون لے سکتے ہیں, کون بتائے گا؟ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اچھا خاصا نماز اور قرآن پڑھتی تھی اور اس کا دل بھی لگتا تھا, ادھر جو ہے وہ کسی گھر کے فرد نے جو ہے وہ لون لے لیا, ادھر جو ہے وہ ان کی سب کچھ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ شیطان کھیل رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہی اس کا شیخ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پردہ جو ہے نا اس کی, یہ تو کچھ الزامی قسم کے جوابات تھے, لیکن اگر آپ تحقیقی جواب بھی دیں اور عقلی اور نقلی جواب بھی دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے جو صحابیات تھیں وہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محرم تھیں, نامحرم تھیں, سوائے جو محرم تھی وہ محرم تھی, باقی ساری نامحرم تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیخ چلو جی ہاں وہ تو نبی تھے اللہ کے نا, ہم تو قرآن کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے, باقی تو اللہ کے نبی نہیں ہے, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو باقی اس کے بعد جتنے مشاہد دنیا میں گزرے سارے نعوذ باللہ وہ کوئی حرام کام کر رہے تھے, کہ ان کی جو مریدائیں ہوتی تھیں, ان کی جو ہے وہ سالکات ہوتی تھیں, جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحی تعلق رکھتے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے اللہ والے. اور ان کا تو جس طرح آج کل ہمارے حضرت کو لوگ کہتے ہیں نا یہ عورتوں کے پیر ہیں, اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے پیر ہیں, کیونکہ انہوں نے عورتوں میں اتنا کام کیا اتنا کام کیا اتنا کام کیا کہ سیریسنے نے شیخ نے کبھی عورتوں کے اندر اتنا کام نہیں کیا تھا. اس سے پہلے بہشتی ریور کس کے لیے لکھی؟ مردوں کے لیے لکھی تھی. عورتوں کے مسائل سامنے آئے ان سے سن سن کر کے تب پوری کی پوری بحثی ریور لکھی, اور کتنی دوسری کتابیں بھی لکھی عورتوں کے مسائل کے اوپر. اور پھر یہ تیسری بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو میم دیکھ کر کے جاتے ہیں, اور وہاں بھی تو پردہ بھی نہیں ہوتا, یہاں تو 100% پردہ ہونا ضروری ہے. اور آخری بات یہ کہ بھائی آپ جنہوں نے سوال بھیجا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو چپ ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے لکھنا تو چپ ہوں. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ اپنا بھی تو بتا سکتی تھی نا, آپ بھی تو اس فقیر کی غیر محرم ہے, محرم تو نہیں ہے. تو اتنے عرصے سے جو آپ اسلائی تعلق میں ہیں تو آپ کو جو فائدہ ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے اندر پردے کی پابندیاں ہیں ان کی پابندی ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوئی, آپ اپنا بھی تو تجربہ بیان کر سکتے ہیں نا. چپ کیوں ہو گئے؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیسے ایکسپلین کریں, ہم کیسے جو ہے وہ کسی بندے کو سیٹسفائی کریں. ٹھیک ہے, بہرحال یہ کچھ تفصیل رابطہ شیخ کے بارے میں آج دن میں آ گئی تھی تو آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل کرے. تو اسی دعا کر لیتے ہیں. سبحان رب العال الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اے کریم آقام تیرے عزیز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیوقوفیوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری کم عقلیوں سے کم علمی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غلط فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بے صبری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے اپنے تمام بندے بندیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری ہمارے آل و اولاد کی, گھر بار کی, اہل و عیال کی, اے اللہ گھر بار کاروبار کی, اے اللہ ہمارے دین کی, ہماری دنیا کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں, مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی؟ اے اللہ ہمارے ایمان کی آپ ہی حفاظت کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کے لیے حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ زندگی کو بھی ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور اے اللہ ان اعمال کو اور اس ایمان کو سلامت اس دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے اللہ اپنے, اے اللہ جو بھی ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کہی ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کی کچھ اچھی صفات, اچھی اچھی عادات, اے اللہ آپ کے اچھے طریق کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سنی. اے اللہ آپ کے شاہ صلاح کے بارے میں کہ اے اللہ آپ کتنے معاف کرنے والے ہیں, کتنے درگزر کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ کتنے قدردان ہیں, اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں. اے اللہ ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں. اے اللہ ہمارے بوجھ سے, اے اللہ ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان ہی احسان فرماتے ہیں. اے اللہ یقیناً ہمارے اپنی برائیاں ہوتی ہیں, ہماری اپنی ناشکری ہوتی ہے, ناقدری ہوتی ہے, بے صبری ہوتی ہے. اے اللہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے ان احسانات کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں, اور اتنے زیادہ آپ کے تحمل کے باوجود اے اللہ ہم آپ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اے اللہ اگر ہم نے آپ کو ناراض کر دیا ہے, اے اللہ جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے حالات سے یہی سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کو ناراض کر لیا ہے, اے اللہ اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے. اے اللہ جس طرح سے ایک بچہ نجاست میں لکھ رہا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے, ماں باپ اس کو
سے کہ وہ ان کے پاس آیا ہوتا ہے، ان کے گھر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے پاس نہیں چلا گیا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو گود میں لے لیتے ہیں، اس کو نہا دھلا کر کے صاف ستھرا کر کے نئے کپڑے پہنا دیتے ہیں، اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم بھی تو آپ کی بیوی توفیق سے آپ ہی کے در پہ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ توبہ کے کلمات بھی پڑھے ہیں، اے اللہ اپنے ایمان کی تجدید بھی کری ہے، اے اللہ یقیناً یہ بھی آپ کی توفیق سے ہی کیا ہے، اے اللہ ہم اس کا کریڈٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو بس آپ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کسی دوسرے کے در کے اوپر تو معافی نہیں مانگ رہے، اے اللہ کسی دوسرے کے در کے اوپر تو خیر نہیں مانگ رہے، اے اللہ آپ ہی سے تو مانگ رہے ہیں، اور اے اللہ آپ نے تو اپنی محبت کو، اے اللہ آپ نے تو اے اللہ اپنی شفقت کو 70 ماہوں سے بھی زیادہ بیان فرمایا، اے اللہ جس طرح سے ماں اپنے بچوں کو دھکیل نہیں دیتی، اے اللہ آپ کی رحمت سے بعید ہے کہ آپ اس کے باوجود ہمیں دھکے دے کے دور کر دیں گے، اے اللہ اگر اس کی کوئی وجہ ہوگی تو وہ بھی ہمارا اپنا جھوٹ ہی ہوگا، اے اللہ ہمارے اپنے دلوں کا کھوٹ ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے دلوں کے دھکے جو ہے اللہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، اے اللہ اے اللہ ہم کیا کریں، اے اللہ ہمیں جھوٹ کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اے اللہ سچ ہماری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے، اے اللہ جھوٹ بول بول کر کے اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ اے اللہ آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اے اللہ آپ سے بھی جھوٹی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ آپ جھوٹی دعا جھوٹے گناہوں کا اقرار، اے اللہ اب آپ کیسے اس کے اوپر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اے اللہ ہماری جھوٹ کی عادت کو ختم کرنا دیجیے، ہمیں سچ بولنا سکھا دیجیے، اللہ سچ بولنے کی عادت بنوا دیجیے، اللہ کچھ کر دیجیے تاکہ کم از کم ہم سچی دعائیں تو مانگنا شروع ہو جائے، اللہ سچی توبہ تو کرنا شروع ہو جائے، اللہ اپنے گناہ کے اوپر سچی طور پر نادم و شرمندہ تو ہو جائے، اللہ پر تو ہمیں یقینی بات ہے، اللہ ہمیں یقین ہو یا نہ ہو لیکن ہے تو یہ یقینی بات کہ پھر تو باقی سب کچھ جو کرنا ہے وہ آپ نے ہی تو کرنا ہے، اور آپ سب کچھ کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، سب کچھ دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، سارے مسئلے حل کر دینے کے اوپر کافی شافی کامل قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ بس ہمارے ذمے تو ایک توبہ تھی، اے اللہ ہمارے ذمے تو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت تھی اور آپ کی طرف لوٹنا تھا، پلٹنا تھا، اے اللہ آگے کی ساری منزلیں آپ نے تو خود طے کروانی تھی، اے اللہ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نے سچ بولنے کی، اے اللہ سچ کہنے کی، سچائی کا معاملہ کرنے کی اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر سے دور دھکے نہ دے دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیجیے، اے اللہ اپنے مقرب بندے بندیوں میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے افو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین جگہ خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ جنہوں نے ہمیں آپ کا در دکھایا، اے اللہ آپ سے مانگنا سکھایا، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کا علم سکھلایا اور اسی سکھلانے کے انتظامات کیے، اے اللہ ہم تو ساری زندگی بھی اگر ان کے حق میں دعائیں مانگتے رہے پھر بھی ان کا ہے اللہ حق نہیں ادا کر سکتے، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جگہ خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں اے اللہ مزید ترقیاں اور اے اللہ مزید خوشیاں عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمیں اچھی عادات اپنانے کے لیے، اے اللہ اچھے ماحول کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ اپنے رحم و کرم سے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کو مکمل طور پہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ اب تک جو کچھ ہو چکا اے اللہ بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، اے اللہ اب پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے، اے اللہ زندگی کی شام تو ڈھلنے کو آ ہی چکی ہے، اے اللہ اب وقت ضائع ہونے سے اور کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دیجیے، اے اللہ
جیسے آپ کو راضی کیا جاتا ہے کرنا چاہیے، اللہ وہ ہمیں سجھا دیجئے، اللہ ہماری نظروں کو اس طرف بڑھا دیجئے، اللہ ہمارے ذہنوں میں یہ علم کو اتار دیجئے، اللہ ہمارے ہاتھ پیر کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جو بھی کرتے ہیں آپ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ رحمت سے اس کو قبول فرما دیجئے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ اپنے ذات کی نسبت سے مل بیٹھنا بنا دیجئے، اللہ اس کی برکت سے، اللہ اس سے راضی ہو کر کے قیامت کے دن اللہ ہم سب کے لیے اپنے عرش کے سائے کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ بہت چھوٹا منہ ہے بلکہ بہت برا منہ ہے، لیکن اللہ آپ کی شان دیکھ کر کے مانتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ ہم بدبختوں کو بھی عطا فرما دیں اور سب پر پھاڑ کے عطا فرما دیں، اللہ آپ عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کے خزانوں میں ہمیں تب پتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ کسی دوسرے کا کوئی حق مارا جائے گا، اللہ آپ سب کو سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں اور آپ کے خزانوں میں ایک سوت ناکے کے بغیر بھی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ آپ احسان فرما دیجیے، اللہ ہم اس کے مستحق بالکل بھی نہیں ہے، اللہ آپ فقط احسان فرما دیجیے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، اللہ عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے، اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست شداد فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی ہو چکی اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما دیجیے، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ جن کے گھروں میں بھی پریشانیاں ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی ہے، اللہ آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہے، اللہ اگر وہ خود اپنی پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دینا بھی آپ کے بس میں ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والی حرکت سے اللہ ہمیں روک دیجئے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو روک دیجئے، اللہ اس کلہاڑی کو ہمارے ہاتھوں سے واپس لے دیجئے، اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اور اللہ جو کسی اور کی وجہ سے واقعتاً کسی اور کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہے تو اللہ اس آزمائش کو اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے لیے خیر کے آسانی کے فیصلے فرما دیجئے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے قبول فرما دیجئے، اللہ نصرت و اعانت کے لیے قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کی آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ بہترین صلاحیت عطا فرما دیجئے، اللہ بہترین سوچ عطا فرما دیجئے، گناہوں کے ماحول سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ گناہوں کی چال سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ آپ کے لیے اللہ ہم سب کو عطا کر دینا اور اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دینا اللہ بہت ہی آسان کام ہے، اللہ قریب دور جو بھی بیٹھے سن رہے ہیں اللہ ان سب کے دنوں کی جائز ارمانوں کو پورا فرما دیجئے، اللہ اچھائی اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.